اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود 17 ستمبر 1903. بعض احباب کی طرف سے حضور انور کی خدمت میں یہ درخواست پیش ہوئی کہ آریوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یہ بہت بڑے جاتے ہیں. حضور نے فرمایا انہوں نے کیا ترقی کرنی ہے؟ وہ مذہب ترقی کرتا ہے جس میں کچھ روحانیت ہوتی ہے, نون میں روحانیت ہے, اور نہ وہ کشش مغناطیسی ہے جس سے ایک قوم ترقی کر سکتی ہے. وہ ایک خاص کشش ہوتی ہے جو کہ انبیاء علیہ السلام کو دی جاتی ہے, اور تمام پاکیزہ دلوں کو وہ محسوس ہوتی ہے, اور جو اس سے متاثر ہوتے ہیں وہ ایک فوق العادت زندگی کا نمونہ دکھلاتے ہیں, اور ہیروں کے ٹکڑوں کی طرح اس کشش کی چمک نظر آتی ہے, اور جس کو وہ کشش عطا ہوتی ہے وہ الہی طاقتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے, اور خدا تعالیٰ کی نادر اور مخفی قدرتیں جو عام طور پر ظاہر نہیں ہوتی ایسے شخص کے ذریعہ ظاہر ہوتی ہیں, اور اسی کشش سے ان کو کامیابی ہوتی ہے. دنیا میں جس قدر انبیاء آئے ہیں, کیا وہ دنیا کے سارے مکر و فریب اور فلسفے سے پورے واقف ہو کر آتے ہیں جس سے وہ مخلوق پر غالب آ جاتے ہیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ ان میں ایک کشش ہوتی ہے جس سے لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں, اور جب وہ دعا کی جاتی ہے اور جب دعا کی جاتی ہے وہ کشش کے ذریعے سے زہریلے مادے پر جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے اثر کرتی ہے, اور اس روحانی مریض کو تسلی اور تسکین بخشتی ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بیان میں ہی نہیں آ سکتی, اور اصل مقصد شریعت کا یہی ہے کہ وہ کشش طبیعت میں پیدا ہو جائے. سچا تقویٰ اور استقامت بغیر اس صاحب کشش کے موجودگی کے پیدا نہیں ہو سکتے, اور نہ اس کے سوا قوم بنتی ہے. یہی کشش ہے جو کہ دلوں میں قبولیت ڈالتی ہے. اس کے بغیر ایک غلام اور نوکر بھی اپنے آقا کے خاطر خواہ فرما برداری نہیں کر سکتا. اور اسی کے نہ ہونے کی وجہ سے نوکر اور غلام جن پر بڑے انعام و اکرام کیے گئے ہیں آخر نمک حرام نکل آتے ہیں. بادشاہوں کے کثیر تعداد ایسے غلاموں کے ہاتھوں سے ذبح ہوتی رہی, لیکن کیا کوئی ایسی نظیر انبیاء میں دکھلا سکتا ہے کہ کوئی نبی اپنے کسی غلام یا مرید سے قتل ہوا ہے؟ مال اور زر یا اور کوئی ذریعہ دل کو اس طرح سے قابو نہیں کر سکتا جس طرح سے یہ کشش قابو کرتی ہے. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ کیا بات تھی کہ جس کے ہونے سے صحابہ نے اس قدر صدق دکھایا, اور انہوں نے نہ صرف بت پرستی اور مخلوق پرستی اسے منہ موڑا, بلکہ درحقیقت ان کے اندر سے دنیا کی طلب ہی مطلوب ہو گئی, اور وہ خدا کو دیکھنے لگ گئے. وہ نہایت سرگرمی سے خدا تعالیٰ کی راہ میں ایسا فدا تھے کہ گویا ہر ایک ان میں سے ابراہیم تھا. انہوں نے کامل اخلاص سے خدا تعالیٰ کا جلال ظاہر کرنے کے لیے وہ کام کیے جس کی نظیر بعد اس کے کبھی پیدا نہیں ہوئی, اور خوشی سے دین کے راہ میں ذبح ہونا قبول کیا. بلکہ بعض صحابہ نے جو یک لخت شہادت نہ پائی تو ان کو خیال گزرا کہ شاید ہمارے صدق میں کچھ کسر ہے, جیسے کہ آیت میں اشارہ ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر الاحزاب آیت 24. یعنی بعض تو شہید ہو چکے تھے اور بعض منتظر تھے کہ کب شہادت نصیب ہو. اب دیکھنا چاہیے کہ کیا ان لوگوں کو دوسری طرح حوائج نہ تھے اور اولاد کی محبت اور دوسرے تعلقات نہ تھے, مگر اس کشش نے ان کو ایسا مستانہ بنا دیا کہ دین کو ہر ایک شے پر مقدم کیا ہوا تھا. اللہ یکون مومنین الشعراء کی تفسیر میں ایک نے لکھا ہے کہ ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال پیدا ہوا ہوگا کہ مجھ میں شاید وہ کامل کشش نہیں ہے, ورنہ ابو جہل راہ راست پر آ جاتا. پھر وہ خود ہی اس کا جواب دیتا ہے کہ آپ میں کشش تو کامل تھی, لیکن بعض فطرتیں ہی ایسی ہو جاتی ہیں کہ وہ اس قابل نہیں رہتی کہ نور کو قبول کریں, اس لیے ایسے لوگوں کا محروم رہنا ہی اچھا ہوتا ہے. دنیا اور مافیا کو مقدم کا لینا بغیر کشش الہی کے پیدا نہیں ہو سکتا. جن لوگوں میں یہ کشش نہیں ہوتی وہ ذرا سے ابتلاء سے تبدیل مذہب کر لیتے ہیں, اور حکومت کے دباؤ سے فوراً ہاں میں ہاں ملانے لگ جاتے ہیں. مسلمہ قذاب کے ساتھ 100,000 تک ہو گئے تھے, مگر چونکہ اس میں کشش نہ تھی اس لیے آخر کار سب کے سب فنا ہو گئے. غرضے کے کسی کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہی ہے کہ اس کو کشش دی جاوے, اور یہی معجزہ ہے جو کہ لکھو کا انسانوں کو اس کا گرویدہ اور جانصار بنا دیتی ہے. کسی ایک کو اپنا گرویدہ کرنا محال ہوتا ہے, کوئی کر کے دیکھے تو حال معلوم ہو, سینکڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, مگر آخر کار دل شکنی ہوتی ہے کہ جائے کہ ایک عالم کو اپنا گرویدہ کر لیا جاوے. یہ بغیر اس کشش کے حاصل نہیں ہوتا جو خدا سے عطا ہو. بادشاہوں کے روب اور دھمکیاں اور ایک دنیا بھر کا اس کے مقابلے پر آ جانا یہ سب اس کشش کے گرویدوں کو تذبذب میں نہیں پڑنے دیتی. ابھی تک ان آریوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سچا تقویٰ کیا شے ہے. یہ اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب اول وہ اپنی بیماری کو سمجھیں. جب تک ایک انسان اپنے آپ کو بیمار نہیں خیال کرتا تو وہ علاج کیا کراوے گا. تزکیہ نفس ایک ایسی شے ہے کہ خود بخود نہیں ہو سکتا. اس لیے خدا تعالیٰ فرماتا ہے فلا تزکو انفسکم ہو عالم بمن اتقا النجم آیت 30 کہ تم یہ خیال نہ کرو کہ ہم اپنے نفس یا عقل کے ذریعے سے خود بخود مزکی بن جائیں گے. یہ بات غلط ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ کون متقی ہے. جہالت ایک ایسی زہر ہے کہ جیسے انسان چنگا بلا پھرتا ہوا فوراً حیضہ وغیرہ سے ہلاک ہو جاتا ہے اور اسے پیشتر گمان بھی نہیں ہوتا کہ میں مر جاؤں گا اور ایسی جہالت ہلاک کر دیتی ہے. اس کا علاج بلا انبیاء علیہ السلام کے نہیں ہو سکتا. ان کی صحبت میں رہنے سے انسان کے اندر وہ قوت پیدا ہوتی ہے کہ جس سے اسے اپنے مرض کا پتہ لگتا ہے, ورنہ خشک لفاظی اور چرب زبانی سے انسان کو یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی. صرف یہ کہنا کہ ہم نے زنا نہیں کیا, چوری نہیں کی, اس سے تزکیہ نفس نہیں پایا جاتا اور نہ اس کا نام سچی پاکیزگی ہے. یہ ایک ایسی شے ہے کہ اس پر عمل کرنا تو درکنار سمجھنا ہی مشکل ہے. جسے خدا تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے. یہ تو ایک قسم کی موت ہے جو انسان کو اپنے نفس پر وارد کرنی پڑتی ہے. 23 ستمبر 1903 فرمایا میں نے ایک قلم لکھنے کے واسطے اٹھائی ہے, دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اس کی ایک زبان ٹوٹی ہوئی ہے تو میں نے کہا کہ محمد افضل نے جو پر یعنی نب بھیجے ہیں ان میں سے ایک لگا دو. وہ پر تلاش کیے جا رہے ہیں کہ اس نام میں میری آنکھ ٹوٹی بوقت صبح بمقام گرداسپور. 23 ستمبر 1903 کو الصباح جب مفتی فضل الرحمان صاحب نے حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب کے ہاں فرزند ارجمند کی ولادت کی خبر حضرت مسیح موعود کو گرداسپور جا کر پہنچائی تو حضور نے فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ اس سے بیشتر مولوی صاحب کو اولاد کا بہت صدمہ پہنچا ہوا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کا نام عبد القیوم رکھا جائے. پھر فرمایا میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ میری جماعت کے لوگ کثرت ازدواج کریں اور کثرت اولاد سے جماعت کو بڑھاویں, مگر شرط یہ ہے کہ پہلی بیویوں کے ساتھ دوسری بیوی کی نسبت زیادہ اچھا سلوک کریں تاکہ اسے تکلیف نہ ہو. دوسری بیوی پہلی بیوی کو اس لیے ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ وہ خیال کرتی ہے کہ میری غور و پرداخت اور حقوق میں کمی کی جاوے گی, مگر میری جماعت کو اس طرح نہ کرنا چاہیے. مگر کہ عورتیں اس بات سے ناراض ہوتی ہیں مگر میں تو یہی تعلیم دوں گا. ہاں یہ شرط ساتھ رہے گی کہ پہلی بیوی کی غور و پرداخت اور اس کے حقوق دوسری کی نسبت زیادہ توجہ اور غور سے ادا ہوں اور دوسری سے اسے زیادہ خوش رکھا جاوے, ورنہ یہ نہ ہو کہ بجائے ثواب کے عذاب ہو. عیسائیوں کو بھی اس امر کی ضرورت پیش آئی ہے اور بعض دوا پہلی بیوی کو زہر دے کر دوسری کے طلاق سے اس کا ثبوت دیا ہے. فرمایا یہ تقویٰ کی عجیب راہ ہے مگر بشرطے کے انصاف ہو اور پہلی کے نگہداشت میں کمی نہ ہو. 24 ستمبر 1903 حضور نے ایک ذکر پہ فرمایا کوئی دنیا کا کاروبار چھوڑ کر ہمارے پاس بیٹھے تو ایک دریا پیشگوئیاں قلم والی پیشگوئی پوری ہوئی ہے. روحانیت اور پاکیزگی کے بغیر کوئی مذہب چل نہیں سکتا. قرآن شریف نے بتایا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے بیشتر دنیا کی کیا حالت تھی. یا کلون کما تاکل الانعام سورہ محمد آیت 13 پھر جب انہیں لوگوں نے اسلام قبول کیا تو فرماتا ہے یبیتون علی ربہم سجدا و قیاما سورہ فرقان آیت 63 جب تک آسمان سے تریاق نہ ملے تو دل درست نہیں رہتا. انسان آگے قدم رکھتا ہے مگر وہ پیچھے پڑتا ہے. قدسی صفات اور فطرت والا انسان ہو تو وہ مذہب چل سکتا ہے. اس کے بغیر کوئی مذہب ترقی نہیں کر سکتا اور اگر کرتا بھی ہے تو پھر قائم نہیں رہ سکتا. 29 ستمبر 1903 دربار شام بیعت دینے کے بعد حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی کہ ہر ایک شخص جو میرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بیعت کی کیا غرض ہے. کیا وہ دنیا کے لیے بیعت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. بہت سے ایسے بدقسمت انسان ہوتے ہیں کہ ان کی بیعت کی غایت اور مقصود صرف دنیا ہوتی ہے, ورنہ بیعت سے ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی اور وہ حقیقی یقین اور معرفت کا نور جو حقیقی بیعت کے نتائج اور ثمرات ان میں پیدا نہیں ہوتا. ان کے اعمال میں کوئی خوبی اور صفائی نہیں آتی, نیکیوں میں ترقی نہیں کرتے, گناہوں سے بچتے نہیں. ایسے لوگوں کو جو دنیا کو ہی اپنا اصل مقصود ٹھہراتے ہیں یاد رکھنا چاہیے دنیا روز چند آخر کار با خداوند. یہ چند روزہ دنیا تو ہر حال میں گزر جاوے گی, خواہ تنگی میں گزرے خواہ فراخی میں, مگر آخرت کا معاملہ بڑا سخت معاملہ ہے. وہ ہمیشہ کا مقام ہے اور اس کا انقطاع نہیں ہے. بس اگر جس مقام میں وہ اسی حالت میں گیا کہ خدا تعالیٰ سے اس نے صفائی کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر مستولی تھا، اور وہ معصیت سے توبہ کر کے ایک گناہ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے گناہ کر کے پکارا ہے بچتا رہا، تو خدا تعالیٰ کا فضل اس کی دستگیری کرے گا اور وہ اس مقام پر ہوگا کہ خدا اس سے راضی ہوگا اور وہ اپنے رب سے راضی ہوگا. اور اگر ایسا نہیں کیا بلکہ لاپرواہی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کی ہے تو پھر اس کا انجام خطرناک ہے. اس لیے بیعت کرتے وقت یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ بیعت کی غرض کیا ہے اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا. اگر ماس دنیا کی خاطر ہے تو بے فائدہ ہے، لیکن اگر دین کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے تو ایسی بیعت مبارک اور اپنی اصل غرض اور مقصد کو ساتھ رکھنے والی ہے، جس سے ان فوائد اور منافع کی پوری امید کی جاتی ہے کہ سچی بیعت کے حاصل ہوتے ہیں. ایسی بیعت سے انسان کو دو بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور حقیقی توبہ انسان کو خدا تعالیٰ کا محبوب بنا دیتی ہے، اور اس سے پاکیزگی اور طہارت کی توفیق ملتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین البقرہ آیت 223. یعنی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور نیز ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو گناہوں کی کثرت سے پاک ہونے والے ہیں. توبہ حقیقت میں ایک ایسی شے ہے کہ جب وہ اپنے حقیقی لوازمات کے ساتھ کی جاوے تو اس کے ساتھ ہی انسان کے اندر ایک پاکیزگی کا بیج بویا جاتا ہے جو اس کو نیکیوں کا وارث بنا دیتا ہے. یہی باعث ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. یعنی توبہ سے پہلے کے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اس وقت سے پہلے جو کچھ بھی اس کے حالات تھے اور جو بے جا حرکات اور بے اعتدالیاں اس کے چال چلن میں پائی جاتی تھیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد صلح باندھا جاتا ہے اور نیا حساب شروع ہوتا ہے. بس اگر اس نے خدا تعالیٰ کے حضور سچے دل سے توبہ کی ہے تو اسے چاہیے کہ اب اپنے گناہوں کا نیا حساب نہ ڈالے اور پھر اپنے آپ کو گناہ کی ناپاکی سے آلودہ نہ کرے، بلکہ ہمیشہ استغفار اور دعاؤں کے ساتھ اپنی طہارت اور صفائی کی طرف متوجہ رہے اور خدا تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی فکر میں لگا رہے اور اپنی زندگی کے حالات پر نادم اور شرمسار رہے جو توبہ کے زمانے سے پہلے گزری ہے. انسان کی عمر کے کئی حصے ہوتے ہیں اور ہر ایک حصے میں کئی قسم کے گناہ ہوتے ہیں. مثلاً ایک حصہ جوانی کا ہوتا ہے جس میں اس کے حسب حال جذبات کثروں کا غفلت ہوتی ہے. پھر دوسری عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے جس میں دغا، فریب، ریاکاری اور مختلف قسم کے گناہ ہوتے ہیں. غرض عمر کا ہر ایک حصہ اپنی طرف سے گناہ رکھتا ہے. بس یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور وہ توبہ کرنے والے کے گناہ بخش دیتا ہے، اور توبہ کے ذریعے انسان پھر اپنے رب سے صلح کر سکتا ہے. دیکھو انسان پر جب کوئی جرم ثابت ہو جائے تو وہ قابل سزا ٹھہر جاتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں یاد رب مجرمن فإن له جہنم طہٰ آیت 75. یعنی جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آتا ہے اس کی سزا جہنم ہے، وہاں وہ نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے. یہ ایک جرم کی سزا ہے، اور جو ہزاروں لاکھوں جرموں کا مرتکب ہو اس کا کیا حال ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص عدالت میں پیش ہو اور بعض ثبوت اس پر فرد قرارداد جرم بھی لگ جاوے اور اس کے بعد عدالت اس کو چھوڑ دے تو کس قدر احسان عظیم اس حاکم کا ہوگا. اب غور کرو کہ یہ توبہ وہی بریت ہے جو فرد قرارداد جرم کے بعد حاصل ہوتی ہے. توبہ کرنے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھے کہ کس قدر گناہ میں مبتلا تھا اور ان کی سزا کس قدر اس کو ملنے والی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ماز اپنے فضل سے معاف کر دی. بس تم نے جو اب توبہ کی ہے، چاہیے کہ تم اس توبہ کی حقیقت سے واقف ہو کر ان تمام گناہوں سے بچو جن میں تم مبتلا تھے اور جن سے بچنے کا تم نے اقرار کیا ہے. ہر ایک گناہ خواب و زبان کا ہو یا آنکھ یا کان کا، غرض ہر اعضاء کے جدا جدا گناہ ہیں، ان سے بچتے رہو، کیونکہ گناہ ایک زہر ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. گناہ کی زہر وقتاً فوقتاً جمع ہوتی رہتی ہے اور آخر اس مقدار اور حد تک پہنچ جاتی ہے جہاں انسان ہلاک ہو جاتا ہے. بس بیعت کا پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ گناہ کے زہر کے لیے تریاق ہے، اس کے اثر سے محفوظ رکھتی ہے اور گناہوں پر ایک خط نسق گھیر دیتی ہے. دوسرا فائدہ اس توبہ سے یہ ہے کہ اس توبہ میں ایک قوت و استحکام ہوتا ہے جو معمور من اللہ کے ہاتھ پر سچے دل سے کی جاتی ہے. انسان جب خود توبہ کرتا ہے تو وہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے، بار بار توبہ کرتا اور بار بار توڑتا ہے، مگر معمور من اللہ کے ہاتھ پر جو توبہ کی جاتی ہے جب وہ سچے دل سے کرے گا تو چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کے موافق ہوگا، وہ خدا خود اسے قوت دے گا اور آسمان سے ایک طاقت ایسی دی جائے گی جس سے وہ اس پر قائم رہ سکے گا. توبہ اور مامور کے ہاتھ پر توبہ کرنے میں یہی فرق ہے کہ پیری کمزور ہوتی ہے دوسری مستحکم، کیونکہ اس کے ساتھ مامور کی اپنی توجہ، کشش اور دعائیں ہوتی ہیں جو توبہ کرنے والے کے عزم کو مضبوط کرتی ہیں اور آسمانی قوت اسے پہنچاتی ہیں، جس سے ایک پاک تبدیلی اس کے اندر شروع ہو جاتی ہے اور نیکی کا بیج بویا جاتا ہے جو آخر ایک باردار درخت بن جاتا ہے۔ بس اگر صبر اور استقامت رکھو گے تو تھوڑے دنوں کے بعد دیکھو گے کہ تم پہلی حالت سے بہت آگے گزر گئے ہو۔ غرض اس بیعت سے جو میرے ہاتھ پر کی جاتی ہے دو فائدے ہیں، ایک تو یہ کہ گناہ بخشے جاتے ہیں اور انسان خدا تعالیٰ کے وعدے کے موافق مغفرت کا مستحق ہوتا ہے، دوسرے مامور کے سامنے توبہ کرنے سے طاقت ملتی ہے اور انسان شیطانی حملوں سے بچ جاتا ہے۔ یاد رکھو کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی۔ شب تنور گزشت و شب سمور گزشت، دنیا اور اس کے اغراض اور مقاصد کو بالکل الگ رکھو، ان کو دین کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ، کیونکہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے اور دین اور اس کے ثمرات باقی رہنے والے۔ دنیا کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے، تم دیکھتے ہو کہ ہر آن اور ہر دم میں ہزاروں موتیں ہوتی ہیں، مختلف قسم کی وبائیں اور امراض دنیا کا خاتمہ کر رہی ہیں، کبھی حیضہ تباہ کرتا ہے، اب تعاون ہلاک کر رہی ہے، کسی کو کیا معلوم ہے کہ کون کب تک زندہ رہے گا، جب موت کا پتہ نہیں کہ کس وقت آ جائے گی، پھر کیسی غلطی اور بےہودگی ہے کہ اس سے غافل رہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آخرت کی فکر کرو، جو آخرت کی فکر کرے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں اس پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو اس کے اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے، اس لیے پہلے مومن بنو، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیعت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ و استغفار میں مصروف رہو، نو انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلا شکوا اور غیبت سے روکو، پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ، ہماری طرف سے صرف سمجھانا چاہتا ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ پانچ وقت اپنے نمازوں میں دعا کرو، اپنی زبان میں بھی دعا کرنا منع نہیں ہے، نماز کا مزہ نہیں آتا ہے جب تک حضور نہ ہو، اور حضور قلب نہیں ہوتا ہے جب تک عاجزی نہ ہو، عاجزی جب پیدا ہوتی ہے جو یہ سمجھ آ جائے کہ کیا پڑتا ہے، اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالعے پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے، مگر اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے کہ نماز کو اپنی زبان ہی میں پڑھو، نہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ مسنون ادعیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں بھی دعا کیا کرو، ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے، نماز دعا ہی کا نام ہے، اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو۔ اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، نیک انسان بنو اور ہر قسم کی۔
30 ستمبر 1903، ابو سعید صاحب عرب نے حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی کہ میں 2-3 یوم کے بعد واپس رنگون جانے والا ہوں، حضور سے درخواست ہے کہ میرے حق میں دعا کریں۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا، انشاءاللہ دعا کروں گا، دنیا ایسے ہی تفرقے کی جگہ ہے، ہمیشہ موت کو یاد رکھو، چند روز زندگی ہے، اس پر نازاں نہ ہونا چاہیے، جو راستی پر ہو اور خدا تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والا ہو تو خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ 4 اکتوبر 1903 بوقت ظہر، حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام ظہر کی نماز ادا کر کے تشریف لے جا رہے تھے کہ جہلم کے سیٹھ احمد دین صاحب نے عرض کی کہ گزشتہ ایام میں ایک شخص بیعت کر کے گیا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میری علمی معلومات بہت کم ہیں اور مجھے آپ کے دعوی کے دلائل اب تک معلوم نہیں ہوئے، اس لیے میرے لیے دعا کی جائے۔ حضرت اقدس نے سیٹھ صاحب کو مختصر دلائل اپنے دعوی پر سنائے کہ ان صاحب کو سمجھا دیا جائے، اور یہ بھی فرمایا کہ خدائی کے مستحق اگر ہو سکتے تھے تو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ کا نہ کوئی بھائی تھا نہ بہن، حالانکہ عیسیٰ کے اور بھائی اور بہن تھے۔ ان کمبخت عیسائیوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ عیسیٰ کے پانچ بھائی اور دو بہنیں تھیں جو کہ مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئی تھیں. بس کیا وجہ ہے کہ مریم کو خداؤں کی ماں اور مسیح کے بھائیوں کو خدا نہ کہا جاوے؟ ہمیں بہت افسوس ہے کہ بعض لوگ کچے آتے ہیں اور کچے ہی چلے جاتے ہیں, حالانکہ یہ ان کا فرض ہے کہ یہاں آ کر چند روز رہیں اور اپنے شبہات پیش کر کے پختگی حاصل کریں. پھر ان سے دوسرے مخالف اور عیسائی ایسے بھاگیں گے جیسے لاہور سے شیطان بھاگتا ہے. تعجب ہے کہ لوگ کس طرح شیطان کے بہکانے میں آ جاتے ہیں, مگر یہ سب ایمان کی کمزوری کا باعث ہوتا ہے. بھلا مومن کیا اور شیطان کا بہکانا کیا؟ معلوم ہوتا ہے جو بہکتا ہے وہ خود شیطان ہے. ورنہ سوچ کر دیکھا جاوے کہ اب ہمارے مخالفوں کے ہاتھ میں کیا رہ گیا ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو کچھ رتب و یابس ان کے ہاتھ میں ہے وہ ایک ایک عرب پورا ہو, حالانکہ نہ کبھی ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا. یہودیوں کی احادیث اس قدر تھیں کہ وہ نہ حضرت عیسیٰ پر عرب عرب پوری ہوئیں اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور اس لیے بہتوں نے ٹھوکر کھائی. مگر بعض یہودی جو مسلمان ہو گئے تو اس کی یہ وجہ تھی کہ جس قدر حصہ ان احادیث کا پورا ہو گیا انہوں نے اس کو سچا مان لیا, اور جو نہ پورا ہوا اس کو رتب و یابس جان کر چھوڑ دیا یا ان کے اور معنی کر لیے. اگر وہ ایسا نہ کرتے تو پھر ان کو اسلام نصیب نہ ہوتا, اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے انوار و برکات بھی دیکھے. ہر ایک قوم کے پاس کچھ سچی, کچھ جھوٹی, کچھ صحیح اور کچھ غلط روایات ہوتی ہیں. اگر انسان اسی بات پر اٹ جائے کہ سب کے سب پوری ہوں تو اس طرح سے کوئی شخص مان نہیں سکتا. حکم کے یہی معنی ہیں ان میں سے سچی اور جھوٹی کو الگ کر کے دکھا دے دے. ہر ایک جو بحث کرتا ہے اسے واجب ہے کہ ہمارے دعوے کو خوب سمجھ لے, ورنہ اسے گناہ ہوگا. دربار شام, موت اور اس کی تلخیوں کا ذکر تھا اس سلسلے میں. حضرت اقدس نے فرمایا, قاعدہ کی بات ہے کہ انسان کو جو چیز مضر ہوتی ہے ایک دو بار کے تجربے اور مشاہدہ کے بعد اس کو چھوڑ دیتا ہے, لیکن ہر روز موت کی وارداتیں ہوتی ہیں, جنازے نکلتے ہیں, مگر ان موتوں سے یہ عبرت حاصل نہیں کرتا. فرمایا ان موتوں سے عبرت نہیں پکڑتا, حالانکہ اس سے بڑھ کر اور کون ناسے ہو سکتا ہے. جس قدر انسان مختلف بلاد اور ممالک میں مرتے ہیں, اگر یہ سب جمع ہو کر ایک دروازے سے نکلیں تو کیسا عبرت کا نظارہ ہو. پھر مختلف امراض اس قسم کے ہیں کہ ان میں انسان کی پیش نہیں آتی. ایک دفعہ ایک شخص میرے پاس آیا, اس نے بیان کیا کہ میرے پیٹ میں رسولی پیدا ہوئی ہے اور وہ دن بدن بڑھ کر پاخانے کے راستے کو بند کرتی جاتی ہے. جس ڈاکٹر کے پاس میں گیا ہوں وہ یہی کہتا ہے کہ اگر یہ مرض ہمیں ہوتی تو ہم بندوق مار کر خودکشی کر لیتے. آخر وہ بیچارہ اسی مرض سے مر گیا. بعض لوگ ایسے مسلول ہوتے ہیں کہ ایک ایک پیالہ پیپ کا اندر سے نکلتا ہے. ایک دفعہ ایک مریض آیا, اس کی یہی حالت تھی, صرف اس کا پوست ہی رہ گیا تھا اور وہ سمجھدار بھی تھا, مگر تاہم وہ یہی خیال کرتا تھا کہ میں زندہ رہوں گا. انسان کی سخت دلی اصل میں امیدوں پر ہوتی ہے, لیکن انبیاء کی یہ حالت نہیں ہوتی. جس قدر انبیاء ہوئے ہیں سب کی یہ حالت رہی ہے کہ اگر شام ہوئی ہے تو صبح کو ان کی امید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے, اور اگر صبح ہوئی ہے تو شام کی امید نہیں کہ ہم زندہ رہیں گے. جب تک انسان کا یہ خیال نہ ہو کہ میں ایک مرنے والا ہوں, تب تک وہ غیر اللہ سے دل لگانا چھوڑ نہیں سکتا, اور آخر اسی قسم کے افکار میں جان دے دیتا ہے. مرنے کے وقت کا کسی کو کیا علم ہوتا ہے؟ موت تو ناگہانی آ جاتی ہے. اگر کوئی غور کرے تو اسے معلوم ہو کہ یہ دنیا اور اس کے مال و متاع اور حصہ فانی اور جھوٹے ہیں. آخر کار وہ یہاں سے تہی دس جاوے گا, اور اصل مطلوب جس سے وہ خوش رہ سکتا ہے وہ خدا سے دل لگانا ہے اور گناہ کی دلیری سے آزاد رہنا. کہنے کو یہ آسان ہے اور ہر ایک زبان سے کہہ سکتا ہے کہ میرا دل خدا سے لگا ہوا ہے, مگر اس کا کرنا مشکل ہے. ایک دکاندار کو دیکھو کہ وہ وزن تو کم تولتا ہے, مگر زبان سے صوفیانہ کافیاں ایسے گاتا جاوے گا کہ دوسرے کو معلوم ہو کہ یہ بڑا خدا رسیدہ ہے. ایسی حالت میں لفظ اور باتیں تو زبان سے نکلتی ہیں, مگر دل اس کی تصدیق کرتا ہے. سجادہ نشینوں کو ایسے قصے یاد ہوتے ہیں کہ وہ کہ دوسرا انسان سن کر گرویدہ ہو جاتا ہے, حالانکہ خود ان کا عمل درآمد ان پر مطلق نہیں ہوتا. مگر تاہم ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ وہ بات کو سمجھ لیتے ہیں, اور اس دنیا اور وہ معافی آ کے چھوڑنا ان پر آسان ہوتا ہے. جیسا کہ ابراہیم, ادم وغیرہ بادشاہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے سلطنت کو ترک کر دیا. جب خوف الہی ان کے قلب پر غالب ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا
کہ اب دنیا اور یہ خوف ایک جا جمع نہیں ہو سکتے، اس لیے دنیا کو چھوڑ دیا. جب ایک شخص ایک ناپائیدار لذت میں مصروف ہو تو جب اسے چھوڑے گا اسی قدر اسے رنج ہوگا. دنیا سے دل لگانے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور آئندہ نیکی کی مناسبت اسے نہیں رہتی. مسلمانوں میں اگرچہ فاسق فاجر بادشاہ بھی گزرے ہیں، مگر ایسے بھی بہت ہیں کہ انہوں نے پاک بازی اور راستے اختیار کی. 5 اکتوبر 1903 دربار شاہ. وہ تمام اخبارات جو رد نصارہ کے بارے میں یورپ اور امریکہ سے آئے تھے پڑھے جانے کے بعد، ایک عیسائی میاں گل محمد صاحب نے حضرت اقدس کو اپنے در مخاطب کیا اور کہا کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق آیا ہوں. حضرت اقدس نے فرمایا، ہم نے تو آپ کو بذریعہ تار اور خط کے منع کر دیا تھا کہ آپ نہ آویں، علالت تباہ اور ایک ضروری کام میں مصروفیت کی وجہ سے فرصت نہیں. اب آپ آ گئے ہیں تو مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ کوئی تحقیق کے واسطے میرے پاس آوے. زمانہ دن بدن راستے اختیار کرتا جاتا ہے. عیسائی مذہب کی تردید اور کثرت صلیب کے لیے جو کچھ مجھے خدا نے عطا کیا ہے اس کو بتلانے کو میں ہر وقت تیار ہوں، لیکن دوسرے موقع پر جب آپ آویں گے تو جیسے آپ کا حق ہوگا کہ سوال کریں، ویسے ہی میرا حق ہوگا کہ ایک سوال کروں، اور وہ سوال صرف مسیح کی الوہیت تخلیص اور چال چلن کی نسبت ہوگا. لیکن جیسے میں نے اس سوال کو مشخص کر دیا ہے، ویسے ہی آپ کو لازم ہے کہ آپ بھی اپنے سوال کو مشخص کر دیں کہ تیاری کا موقع مل جاوے. گل محمد صاحب، ہاں آپ بھی ایک سوال کریں، جیسے مجھے تلاش حق کی ضرورت ہے ویسے ہی آپ پر ضروری ہے کہ آپ اظہار حق کریں. حضرت اقدس، یہ آپ سچ کہتے ہیں، مگر میرے اظہار حق کی شہادت تو یورپ اور امریکہ دے رہا ہے، ابھی آپ کے سامنے اخبارات پڑے گئے ہیں. گل محمد صاحب، لیکن ایک بات ضروری ہے کہ اگر میں دوسرے موقع پر آؤں اور آپ کو پھر فرصت نہ ہو تو چونکہ میں غریب آدمی ہوں اس لیے آمد و رفت کا خرچہ آپ پر ہوگا. حضرت اقدس، اگر غریب ہو تو آمد و رفت کا کرایہ ہم دے دیا کریں گے. اگر ہم اس طرح بوجہ نہ ہونے فرصت کے 100 دفعہ واپس کریں گے تو 100 دفعہ کرایہ دیں گے. میاں گل محمد صاحب نے موقع پر کرایہ اس دفعہ کا طلب کیا، اور اسی وقت ان کے غربت کا خیال کر کے ان کی درخواست پر 3 روپے ان کو دے دیے گئے. ان باتوں پر بعض احباب میں چرچا ہوا تو میاں گل محمد صاحب نے حضرت اقدس کو مخاطب ہو کر، حضرت اقدس نے فرمایا، یہ یاد رکھیے، ہمارے کام ماغ للہ ہیں، یہاں تمسخر اور مذاق نہیں ہے. ہم تو ہر ایک بار اپنے اوپر ڈالتے ہیں، اگر تمسخر ہوتا تو یہ زیر باری کیوں اختیار کرتے اور 3 روپے آپ کو دے دیتے، بلکہ تلاش کے حق کے لیے تو کوئی لندن سے بھی چل کر آوے تو ہم اس کا کرایہ دینے کو تیار ہیں. 6 اکتوبر 1903، آج کے دن میاں گل محمد صاحب عیسائی نے پھر ایک حجت کھڑی کی اور حضرت اقدس کی تحریر لینے کی کوشش کی تاکہ لاہور میں وہ پیش کر سکیں. کیونکہ حضرت اقدس کتاب تذکرۃ الشہادتین کی تصریح میں مصروف تھے اور آپ کو بالکل فرصت نہ تھی، حضور نے مفتی محمد صادق صاحب کو، جنہوں نے میاں گل محمد صاحب سے ملاقات اور گفتگو میں کافی دلچسپی لی تھی، ارشاد فرمایا کہ وہ جواب دیں. مگر میاں گل محمد صاحب کس کی مانتے تھے؟ آخر ان کے بڑے اصرار سے حضرت اقدس نے پھر ان کو ایک تحریر دی جو یہ تھی، بشرط خیر و عافیت اور نہ پیش آنے کسی مجبوری کے، میری طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اگر 20 اکتوبر 1903 کے بعد میاں گل محمد صاحب اس بات کی مجھے اطلاع دیں کہ وہ قادیان میں آنے کے لیے تیار ہیں تو میں ان کو بلا لوں گا، تا جو سوال کرنا ہو وہ کریں. سوال صرف ایک ہوگا اور فریقین کے لیے جواب اور جواب الجواب دینے کے 4 دن کی مہلت ہوگی، اور انہی 4 دنوں کے اندر میرا بھی حق ہوگا کہ یسوع مسیح اور اس کی خدائی کی نسبت یا انجیل اور تورات کے تناقض کے نسبت جو عیسائیوں کے موجودہ عقیدہ سے پیدا ہوتا ہے کوئی سوال کروں. ایسا ہی ان کا حق ہوگا کہ وہ جواب دیں، پھر میرا حق ہوگا کہ جواب الجواب دوں، اور یہ امر ضروری ہوگا کہ میاں گل محمد صاحب قادیان سے جانے سے پہلے مجھے اطلاع دیں کہ وہ اسلام یا قرآن شریف پر کیا اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تا ہم بھی دیکھیں کہ واقعی وہ اعتراض ایسا ہے کہ یسوع مسیح کی انجیل یا اس کے چال چلن یا اس کے نشانوں پر وارد نہیں ہوتا. گو مجھے افسوس، بہت افسوس ہے کہ ایسے لوگوں کو مخاطب کروں کہ اب بھی اور اس زمانے میں اس شخص کو جس کے انسانی ذوق کی اس کی اصل حقیقت کو ظاہر کر رہے ہیں خدا کر کے مانتے ہیں. مگر ہمارا فرض ہے کہ ذلیل سے ذلیل مذہب
والوں کو بھی ان کے چیلنج کے وقت رد نہ کریں. اس لیے ہم رد نہیں کرتے. بالآخر یہ ضروری ہے کہ وہ اپنا صحیح اور پورا پتہ لکھ کر مجھے دیں تاکہ میرے جواب کے پہنچنے میں کوئی دقت پیش نہ آوے. یعنی لاہور میں کہاں اور کس محلے میں رہتے ہیں اور پورا پتہ کیا ہے. مقرر یہ کہ آپ کے اطمینان کے لیے جیسا کہ رات کو آپ نے تقاضا کیا تھا, میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے لکھنے پر قادیان میں آویں اور میری کسی مجبوری سے بغیر مباحثہ کے واپس جاویں تو میں دو طرفہ آپ کو لاہور کا کرایہ دوں گا, اور جو رات کو آپ کو مبلغ 3 روپے دیے گئے ہیں اس میں ہرگز آپ خیال نہ کریں کہ کسی ہرجہ کے روح سے آپ کا یہ حق تھا, کیونکہ جس حالت میں ہم نے اپنی گرہ سے خرچ اٹھا کر آپ کو روکنے کے لیے لاہور میں تار بھیج دیا تھا اور 3 خط بھی بھیجے, پھر اس صورت میں آپ کا یہ نقصان آپ کا ذمہ تھا. مگر میں نے مذہبی مروت کے طور پر آپ کو 3 روپے دیے, ورنہ کچھ آپ کا حق نہیں تھا. ایسا ہی اس وقت تک کہ آپ کے نیت میں کوئی سری تعصب مشاہدہ نہ کروں, ایسا ہی ہر ایک دفعہ بغیر آپ کے کسی حق کے کرایہ دے سکتا ہوں, ماس ایک نادار خیال کر کے نہ کسی اور وجہ سے. الراخم خاکسار مرزا غلام احمد 6 اکتوبر 1903. یہ رخا لے کر پھر بھی میاں گل محمد صاحب کو قرار نہ آیا, اور جبکہ زور کے وقت حضرت اقدس تشریف لائے تو وہ کہنے لگے جو الفاظ میں ایجاد کرنا چاہتا ہوں وہ کر دو, مگر خدا کے مسیح نے اسے مناسب نہ جانا, اور آخر میاں گل محمد صاحب قادیان سے رخصت ہوئے. 14 اکتوبر 1903 دربار شام. حضرت اقدس علیہ السلام نے شام کے وقت ایک مختصر تقریر دنیا کی تلخیوں پر فرمائی, جس کا خلاصہ یہ تھا کہ تعجب ہے کہ انسان اس دنیا میں راحت اور آرام طلب کرتا ہے حالانکہ اس میں بڑی بڑی تلخیاں ہیں. خیش و اقارب کو ترک کرنا, دوستوں کا جدا ہونا, ہر ایک محبوب سے کنارہ کشی کرنا. البتہ آرام کی صورت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کے ساتھ دل لگایا جاوے, جیسے کہا گیا ہے کہ جز بخلوت گائے حق آرام نے. انسان ایک لہجے میں خوشی کرتا ہے تو دوسرے لہجے میں اسے رنج ہوتا ہے, لیکن اگر رنج نہ ہو تو پھر خوشی کا مزہ نہیں آتا. جیسے کہ پانی کا مزہ اسی وقت آتا ہے جب کہ پیاس کا درد محسوس ہو, اس لیے درد مقدم ہے. 15 اکتوبر 1903 دربار شام. شام کے وقت ایک صاحب نے ایک بیگم صاحبہ کا پیغام آ کر دیا کہ وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا فلاں فلاں کام ہو جاوے تو میرا سب جان و مال آپ پر قربان ہے. حضرت اقدس نے فرمایا خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرط نہ کرنی چاہیے, اور نہ خدا تعالیٰ رشوت چاہتا ہے. ہم بھی دعا کریں گے, اور ان کو بھی چاہیے کہ عز و انکسار سے اس کی بارگاہ میں دعا کریں. حضرت اقدس علیہ السلام نے قرآن شریف اور حدیث کے تذکرے پہ فرمایا اگر صرف حدیث پر انحصار کیا جاوے اور قرآن شریف سے اس کی صحت نہ کی جاوے تو اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے ایک انسان کے سر کو کاٹ دیا جاوے اور صرف بال ہاتھ میں رکھ دیے جاویں اور کہا جاوے کہ یہی انسان ہے, حالانکہ بال کی زینت اور خوبی اسی وقت ہے جبکہ انسان کے ساتھ ہوں. ایسے ہی حدیث اسی وقت کوئی شے اور قابل اعتماد ہو سکتی ہے جبکہ قرآن شریف اس کے ساتھ ہو. احادیث کے اوپر نہ تو خدا کی مہر ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور قرآن شریف کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا نحن نزلنا ذکرا و انا لہ لحافظون. اس لیے ہمارا یہ مذہب ہے کہ قرآن شریف سے معارض نہ ہونے کی حالت میں ضعیف سے ضعیف حدیث پر بھی عمل کیا جاوے. لیکن اگر کوئی قصہ جو کہ قرآن شریف میں مذکور ہے اور حدیث میں اس کے خلاف پایا جاوے, مثلا قرآن میں لکھا ہے کہ اسحاق ابراہیم کے بیٹے تھے اور حدیث میں لکھا ہو کہ وہ نہیں تھے, تو ایسی صورت میں حدیث پر کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ مسیح موعود کی نسبت ان کا یہ خیال کہ وہ اسرائیلی مسیح ہوگا بالکل غلط ہے. قرآن شریف میں صاف لکھا ہے کہ وہ تم میں سے ہوگا, جیسا کہ سورہ نور میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم, سورہ نور آیت 56. پھر بخاری میں بھی منکم ہی ہے, پھر مسلم میں بھی منکم ہی صاف لکھا ہے. ان کم بختوں کو اس قدر خیال نہیں آتا کہ اگر اسی مسیح نے پھر آنا تھا تو منکم کی بجائے من بنی اسرائیل لکھا جاتا. اب قرآن شریف اور حدیث تو پکار پکار کر منکم کہہ رہے ہیں, مگر ان لوگوں کا دعویٰ من بنی اسرائیل کا ہے. سوچ کر دیکھو کہ قرآن کو چھوڑیں یا ان کو. 18 اکتوبر 1903 فرمایا اس سے بڑھ کر انسان کے لیے فخر نہیں کہ وہ خدا کا ہو رہے, جو اس سے تعلق رکھتے ہیں وہ ان سے مساوات بنا لیتا ہے, کبھی ان کی مانتا ہے اور کبھی اپنی منواتا ہے. ایک طرف فرماتے ادعونی استجیب لکم, سورہ مومن آیت 61. دوسرے فرماتے والا نبلونکم بشیء من الخوف, البقرہ آیت 156. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مقام دعا کا نہیں ہوتا,
نبلونکم کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا پڑے گا. یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں. لوگ ایسے موقع پر ٹھوکا کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ان کا خیال ہے کہ بلا امام حسین علیہ السلام پر جو ابتلا آیا تو کیا انہوں نے دعا نہ مانگی ہوگی, اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر بچے فوت ہوئے تو کیا آپ نے دعا نہ کی ہوگی. بات یہ ہے کہ یہ مقام صبر اور رضا کے ہوتے ہیں. 19 اکتوبر 1903. اور یہ لوگ جو توبہ پر اعتراض کرتے ہیں کہ پرمیشور سے توبہ کرنے سے گناہ بخشتا ہے اور ان بدعمالیوں کے نتائج نہیں ملتے جو اس نے کیے, اس لیے یہ انصاف سے بعید ہے. حضرت اقدس نے اس سلسلے میں فرمایا, ان لوگوں کو توبہ کی حقیقت کا علم نہیں. توبہ اس بات کا نام نہیں کہ صرف منہ سے توبہ کا لفظ کہہ دیا جاوے, بلکہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ نفس کی قربانی کی جاوے. جو شخص توبہ کرتا ہے وہ اپنے نفس پر انقلاب ڈالتا ہے, گویا دوسرے لفظوں میں وہ مر جاتا ہے. خدا کے لیے جو تغیر عظیم انسان دکھ اٹھا کر کرتا ہے تو وہ اس کے گزشتہ بدعماریوں کا کفارہ ہوتا ہے. جس قدر ناجائز ذرائع معاش کے اس نے اختیار کیے ہوتے ہیں ان کو وہ ترک کرتا ہے, عزیز دوستوں اور یاروں سے جدا ہوتا ہے, برادری اور قوم کو اسے خدا کے واسطے ترک کرنا پڑتا ہے. جب اس کا صدق کمال تک پہنچ جاتا ہے تو وہی ذات پاک تقاضا کرتی ہے کہ اس قدر قربانیاں جو اس نے کی ہیں وہ اس کے اعمال کے کفارے کے لیے کافی ہوں. اہل اسلام میں اب صرف الفاظ پرستی رہ گئی ہے, اور وہ انقلاب جسے خدا چاہتا ہے وہ بھول گئے ہیں, اس لیے انہوں نے توبہ کو بھی الفاظ تک محدود کر دیا ہے. لیکن قرآن شریف کا منشا یہ ہے کہ نفس کی قربانی پیش کی جاوے. من قضا نحبہ دلالت کرتا ہے کہ وہ توبہ یہ ہے جو انہوں نے کی, اور من ینتظر بتلاتا ہے کہ وہ یہ توبہ ہے جو انہوں نے کر کے دکھلائی ہے اور وہ منتظر ہیں. جب انسان خدا تعالیٰ کی طرف بکلی آ جاتا ہے اور نفس کی طرف کو بکلی چھوڑ دیتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کا دوست ہو جاتا ہے, تو کیا وہ پھر دوست کو دوزخ میں ڈالے گا؟ نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلما یعذبکم بذنوبکم, سے ظاہر ہے کہ احباء کو دوزخ میں نہیں ڈالتے. 20 اکتوبر 1903. شام کے وقت حضرت اقدس نے یہ رویہ بیان فرمائی کہ ایک بڑا تخت مربع شکل کا ہندوؤں کے درمیان بچا ہوا ہے جس پر میں بیٹھا ہوا ہوں. ایک ہندو کسی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ کرشن جی کہاں ہیں, جس سے سوال کیا گیا وہ میری طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ ہے. پھر تمام ہندو روپے وغیرہ نظر کے طور پر دینے لگے. اتنے ہجوم میں سے ایک ہندو بولا, ہے کرشن جی رویندر گوپال. 21 اکتوبر 1903. امامت نماز کی نسبت ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور کس لیے نماز نہیں پڑھاتے؟ فرمایا, حدیث میں آیا ہے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دوسروں کے پیچھے نماز پڑھے گا. 22 اکتوبر 1903. ایک یورپین صاحب حضرت میاں معراج الدین صاحب عمر اور حضرت حکیم نور محمد صاحب کے ہمراہ لاہور سے عصر کے وقت قادیان پہنچے, جہاں احباب نے بڑے طباق سے ان کا استقبال کیا. نماز مغرب میں وہ جماعت کے ساتھ شامل ہوئے. بعد ادائیگی نماز میاں معراج الدین صاحب عمر نے ان کو حضرت اقدس سے انٹروڈیوس کیا اور ان کے مزید حالات سے یوں اطلاع دی کہ یہ ایک صاحب ہیں جو آسٹریلیا سے آئے ہیں, 7 سال سے مشرب اسلام ہیں, اخبارات میں بھی آپ کا چرچا رہا ہے. آسٹریلیا سے یہ لندن گئے اور وہاں سفیر روم سے انہوں نے ارادہ ظاہر کیا کہ اسلامی علوم سے واقفیت حاصل کرنا چاہتا ہوں. سفیر روم نے ان کو کہا کہ تم قاہرہ دارالسلطنت مصر میں جاؤ, مگر تاہم مشورے کے طور پر لارڈ سٹینلے نے ان کو مشورہ دیا کہ تمہارا یہ مدعا بمبئی میں حاصل ہوگا. یہ وہاں پھرتے ہوئے کلکتہ آئے, راستے میں ایک رویا دیکھی اور اس جگہ سے لاہور آئے جہاں انہوں نے حضور کا تذکرہ سنا. اب زیارت کے لیے یہاں حاضر ہوئے. وہ گفتگو جو نو مسلم صاحب اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ہوئی وہ سنیے. مشرب اسلام ہو کر ان کا نام محمد بن محمد عبدالحق رکھا گیا تھا. گفتگو جو محمد عبدالحق صاحب اور حضرت اقدس کے مابین ہوئی اس کے ترجمان خواجہ کمال الدین صاحب بی اے پلیڈر تھے. محمد عبدالحق صاحب نے عرض کی, میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں میرا واسطہ ایسے مسلمانوں سے رہا ہے
جو یا تو خود انگریزی جانتے تھے اور بالمصافہ مجھ سے گفتگو کرتے تھے اور یا بذریعہ ترجمان کے ہم اپنے مطالب کا اظہار کرتے تھے. میں نے ایک حد تک لوگوں کے خیالات سے فائدہ اٹھایا اور بیرونی دنیا میں جو اہل اسلام ہیں ان کے کیا حالات اور خیالات ہیں اس کے تعارف کی آرزو رہی. روحانی طور سے جو میل جول ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے اس کے لیے زبان دانی کی ضرورت نہیں ہے, اور اس روحانی تعلق سے ایک انسان ایک دوسرے سے جلد مستفید ہو سکتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام, ہمارے مذہب اسلام کے طریق کے موافق روحانی طریق صرف دعا اور توجہ ہے, لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقت چاہیے, کیونکہ جب تک ایک دوسرے کے تعلقات گاڑے نہ ہوں اور دلی محبت کا رشتہ قائم نہ ہو جائے تب تک اس کا اثر محسوس نہیں ہوتا. ہدایت کا طریق یہی دعا اور توجہ ہے. ظاہری قیل و قال اور لفظوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. محمد عبدالحق صاحب, میری فطرت اس قسم کے واقع ہوئی ہے کہ روحانی اتحاد کو پسند کرتی ہے. میں اسی کا پیاسا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اسے بھر جاؤں. جس وقت سے میں قادیان میں داخل ہوا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ میرا دل تسلی پا گیا ہے, اور اب تک جس سے میری ملاقات ہوئی ہے مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس سے میرا دیرینہ تعارف ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام, خدا تعالیٰ کا قانون قدرت ہے کہ ہر ایک روح ایک قالب کو چاہتی ہے. جب وہ قالب تیار ہوتا ہے تو اس میں نفخ روح خود بخود ہو جاتا ہے. آپ کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ جو حقیقت خدا تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہے اسے آہستہ آہستہ آگاہی پالے میں. عام اہل اسلام میں جس قدر عقائد اشاعت پائے ہوئے ہیں ان میں بہت سی غلطیاں ہیں, اور یہ غلطیاں ان میں عیسائیوں کے میل جول سے آئی ہیں. لیکن اب خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلام کا پاک اور منور چہرہ دنیا کو دکھلاوے. روحانی ترقی کے لیے عقیدے کی صفائی ضروری ہے. جس قدر عقیدہ صاف ہوگا اسی قدر ترقی ہوگی. دعا اور توجہ کی ضرورت اس عمر میں اس لیے ہوتی ہے کہ بعض لوگ غفلت کی وجہ سے محجوب ہوتے ہیں اور بعض کو تعصب کی وجہ سے حجاب حائل ہوتا ہے. یہ حجاب دور نہیں ہوتے, بس اس لیے توجہ اور دعا کی ضرورت ہے اور کہ یہ حجاب دور ہوں. بس اس لیے توجہ اور دعا کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حجاب دور ہوں. جب سے یہ سلسلہ نبوت کا قائم ہے تب سے یہ اسی طرح چلا آتا ہے کہ ظاہری قیل و قال اس میں کچھ نہیں براتی. ہمیشہ توجہ اور دعا سے لوگ مستفیض ہوتے ہیں. دیکھو ایک زمانہ وہ تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنے تنہا تھے مگر لوگ حقیقی تقویٰ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. حالانکہ اب اس وقت لاکھوں مولوی اور وائز موجود ہیں, لیکن چونکہ دیانت نہیں وہ روحانیت نہیں اس لیے وہ اثر اندازی بھی ان کے اندر نہیں ہے. انسان کے اندر جو زہریلا مواد ہوتا ہے وہ ظاہری قیل و قال سے دور نہیں ہوتا. اس کے لیے صحبت صالحین اور ان کی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے. اس لیے فیض یافتہ ہونے کے لیے ان کی ہم رنگ ہونا اور جو عقائد صحیحہ خدا نے ان کو سمجھائے ہیں ان کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے. جب آپ کو اس بات کا علم ہو جاوے گا کہ فلاں فلاں عقائد ہیں جس میں عام اہل اسلام کا اور ہمارے اختلاف ہے, تو پھر آپ کی طاقت اثر اندازی بڑھ جاوے گی اور آپ اس روحانیت سے مستفید ہوں گے جس کی تلاش میں آپ ہیں. محمد عبدالحق صاحب, مجھے ہمیشہ اس امر کی تلاش رہی ہے کہ روحانی اتحاد اور انس کسی سے حاصل ہو, اور اس لیے میں جہاں کہیں پھرتا رہا ہوں ہمیشہ قدرتی نظاروں سے بطور تفاعل سبق حاصل کرتا رہا ہوں. اسی طرح آج میں دیکھتا ہوں کہ میرا آنا اور نئے چاند کا پیدا ہونا, اس دن شعبان کا چاند نظر آیا تھا, ایک ساتھ ہے. چاند کے ابتدائی دن چونکہ ترقی اور اصول کمال کے ہوتے ہیں, جیسے جیسے یہ ترقی کرے گا اور کمال کو پہنچے گا ویسے ہی میں بھی ترقی اور کمال کو پہنچوں گا, بشرطے کے قادیان میں مشکل قائم رہا. میرے وہم گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ میں آج ہی ایسے موقع پر یہاں وارد ہوں گا جبکہ نئے چاند کا ظہور ہوگا. کلکتہ میں جو خط بعض لوگوں نے مجھے دیے, اگر میں ان پر عمل درآمد کرتا تو کہیں کا کہیں ہوتا, مگر یہاں اگر مجھے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی تلاش میں میں ہوں وہ لوگ یہی ہیں. رنگون میں میں نے آپ کے حالات سنے مگر مجھے آپ کا پتہ معلوم نہ ہوا, اور نہ یہ امید تھی کہ اس قدر جلد میں یہاں پہنچ جاؤں گا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام, ان باتوں سے فراست تو گواہی دیتی ہے کہ آپ ہماری شرائط کے موافق ہوں گے, اور خدا چاہے تو اثر بھی قبول کر سکیں گے. لیکن یاد رکھو کہ سنت اللہ یہی ہے. سنت اللہ یوں ہے کہ دو باتیں اگر ہوں تو انسان اصول فیض میں کامیاب ہوتا ہے. ایک یہ کہ وقت خرچ کر کے صحبت میں رہے اور اس کے کلام کو سنتا رہے, اور اثناء تقریر یا تحریر میں اگر کوئی شبہ یا دغدغہ پیدا ہو تو اسے مخفی نہ رکھے, بلکہ انشراح صدر سے اسے وہ ظاہر کرے تاکہ اسی آن میں تدارک کیا جاوے, اور وہ کانٹا جو دل میں چبھا ہے نکالا جاوے تاکہ وہ اس کے ساتھ روحانی توجہ سے استفادہ حاصل کر سکے. ایک بات یہ کہ صبر سے صحبت میں رہے اور ہر ایک بات توجہ سے سنیں اور شبہ کو مخفی نہ رکھے, کیونکہ شبہ مولک اثر رکھتا ہے جو کہ اندر ہی اندر سرایت کر کے ہلاک کر دیتا ہے, اور اکثر آدمی اس سے ہلاک ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب آسمان سے ایک نیا انتظام ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی معمول آتا ہے, اور چونکہ اس کا فعل یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک فرقے کی غلطی نکالے, اس لیے سب لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور ہر طرح سے اذیت اور تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب کوئی اس کے سلسلے میں داخل ہوتا ہے تو اسے بھی یہ تمام دکھ برداشت کرنے پڑتے ہیں. دشمنوں کے خطرناک حملے اس پر بھی ہوتے ہیں. ہر ایک دوست اور اپنا بیگانہ دشمن ہو جاتا ہے, اور جس جس پر اسے امید ہوتی ہے وہ تمام خاک میں ملتی ہے. نا امیدی اور مایوسی کے سخت دشوار گزار راہ میں داخل ہونا پڑتا ہے. جس قدر امیدیں عزت اور آبرو اور چاہ عزت اور آبرو اور جا اور منزلت کے حصول کے لوگوں سے اس نے باندھی ہوتی ہیں, ان سب پر پانی پھر جاتا ہے. جیسے کہ دنیا کی یہ قدیم سنت چلی آئی ہے, ان تمام نا امیدیوں اور مایوسیوں کے لیے تیار رہنا اور ان کا برداشت کرنا ضروری ہے. انسان اگر شیر دل ہو کر ان کا مقابلہ کرے تو ٹھہر سکتا ہے, ورنہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ شوق سے اس میدان میں داخل ہوتے ہیں مگر جب یہ تمام بوجھ ان پر پڑتے ہیں تو آخر کار دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں. ان کا قلب اس نقصان کو جو دنیا اور اس کے اہل سے پہنچتا ہے برداشت نہیں کر سکتا, اس لیے ان کا انجام ان کے اول سے بھی بدتر ہوتا ہے. تو یہ امر ضروری ہے کہ دنیا کا لان تان برداشت کر کے ہر طرح سے نا امیدیوں کے لیے تیار ہو کر اگر داخل سلسلہ ہو تو آپ کو جلد پاوے گا, اور جو کچھ اسے ابتدا میں چھوڑنا پڑے گا وہ سب آخر کار اللہ تعالیٰ اسے دے دے گا. ایک تخم جس کے لیے مقدر ہے کہ وہ پھل لاوے اور بڑا درخت بنے, ضرور ہے کہ اول چند دن مٹی کے نیچے دبا رہے تب وہ درخت بن سکے گا. اس لیے صبر ضروری ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو گرا دے, پھر قدرت الہی اسے اٹھا دے جس سے اس کا نشو نما ہو. مسٹر ویب پہلی دفعہ اسی طرح ہماری طرف جھکے مگر پیچھے وہ قائم نہ رہ سکے, اب وہ تمام باتوں کا اعتراف کرتے ہیں. محمد عبدالحق. بدریہ خط و کتابت مسٹر ویب سے میری ملاقات ہے, اور میں ان کو اس وقت سے جانتا ہوں جبکہ وہ ہندوستان میں آئے اور ان کے حالات سے خوب واقف ہوں, اور جو شرائط اپنے سلسلے میں داخل ہونے کے آپ نے بیان کیے ہیں میں انہی کو اسلام کی شرائط خیال کرتا ہوں. جو مسلمان ہوگا اس کے لیے ان تمام باتوں کا نشانہ ہونا ضروری ہے. آپ کے ساتھ ملنے سے جو نقصانات مجھ کو ہو سکتے ہیں, اکثر مسلمان لوگوں نے اول ہی سے مجھے ان کی اطلاع دی ہے, اور باوجود اور اس اطلاع اور علم کے میں یہاں آیا ہوں. حضرت اقدس علیہ السلام, ہمارے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم ایک سادہ زندگی بسر کرتے ہیں. وہ تمام تکلفات جو کہ آج کل یورپ نے لوازم زندگی بنا رکھے ہیں ان سے ہماری مجلس پاک ہے. رسم و عادت کے ہم پابند نہیں ہیں, اس حد تک ہر ایک عادت کی رعایت رکھتے ہیں کہ جس کے ترک سے کسی تکلیف یا معصیت کا اندیشہ ہو. باقی کھانے پینے اور نشست و برخاست میں ہم سادہ زندگی کو پسند کرتے ہیں. محمد عبدالحق صاحب, جب سے میں اسلام میں داخل ہوا ہوں اور روحانیت سے حصہ لیا ہے میں سادگی سے محبت کرتا ہوں, اس لیے اگر یہاں رہوں تو مجھے تکلیف نہیں ہوگی. دنیا میں میں نے جس قدر صبر کیا ہے اس سے مجھے تجربہ ہوا ہے کہ سادہ زندگی والا اور گوشہ نشین انسان بہت آرام سے زندگی بسر کرتا ہے. 23 اکتوبر 1903. محمد عبدالحق صاحب کی طرف سے میاں میراج الدین صاحب عمر نے بیان کیا کہ آج یہ صاحب حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب سے قرآن کریم کے کچھ معانی سنتے رہے ہیں, اور ان کو سن کر ان کی یہ رائے قرار پائی ہے کہ اس قسم کے ترجمے کی بڑی ضرورت ہے. اکثر لوگوں نے دوسرے ترجموں سے دھوکہ کھایا ہے, اور ان کی خواہش ہے کہ حضور کی طرف سے ایک ترجمہ شائع ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام, میرا خود بھی یہ ارادہ ہے کہ ایک ترجمہ قرآن شریف کا ہمارے سلسلے کی طرف سے نکلے. محمد عبدالحق صاحب, اس کی ضرورت یورپین لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی اور محسوس نہیں کر سکتا. سب آدمی میری طرح متلاشی حق ہیں, اور حق کو بہت جد و جہد سے دریافت کرنے کے بعد پھر ان غلط ترجموں کے ذریعے سے ضلالت کی طرف جانا پڑتا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام, صرف قرآن کا ترجمہ اصل میں مفید نہیں جب تک اس کے ساتھ تفسیر نہ ہو. مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی نسبت کسی کو کیا سمجھ آ سکتا ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں جب تک کہ کھول کر نہ بتلایا جاوے. اور پھر یہ دعا مسلمانوں کو کیوں سکھلائی گئی؟ اس کا یہی منشا تھا کہ جیسے یہودیوں نے حضرت مسیح کا انکار کر کے خدا کا غضب کمایا، ایسے ہی آخری زمانے میں اس امت نے بھی مسیح موعود کا انکار کر کے خدا کا غضب کمانا تھا. اس لیے اول ہی ان کو بطور پیشگوئی کی اطلاع دی گئی کہ سعید روئیں اس وقت غضب سے بچ سکے. محمد عبدالحق صاحب ما قتلو ہو و ما سلبو ہو ولیکن شبیا لوم کی نسبت بیان کیا کہ عوام علیہ السلام اور بعض تفاسیر میں اس کے نسبت لکھا ہوا ہے کہ ایک اور آدمی مسیح کی شکل کا بن گیا، اسے پھانسی دی گئی اور مسیح آسمان پر چلا گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اس کا سمجھنا بہت آسان ہے. عام محاورہ زبان میں اگر یہ کہا جاوے کہ فلاں مصلوب ہوا یا پھانسی دیا گیا تو اس کے معنی یہی ہوتے ہیں کہ صلیب پر اس کی جان نکل گئی. اگر کوئی مجرم پھانسی پر لٹکایا جاوے مگر اس کی جان نہ نکلے اور زندہ اتار لیا جاوے تو کیا اس کی نسبت پھانسی دیا گیا یا مصلوب کا لفظ بولا جاوے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اس کی نسبت یہ الفاظ بولنے ہی جرم ہوں گے. مصلوب اسے کہتے ہیں کہ جس کی جان صلیب پر نکل جاوے، اور جس کی جان نہ نکلے اسے مصلوب نہیں کہتے، خواب و صلیب پر چڑھا کر اتار لیا گیا ہو. یہودی زندہ موجود ہیں، ان سے دریافت کر لو کہ آیا مصلوب کے یہ معنی ہیں جو ہم کرتے ہیں یا وہ جو ہمارے مخالف کرتے ہیں. پھر محاورہ زبان کو بھی دیکھنا چاہیے، ما صلبو ہو کے ساتھ ہی ما قتلو ہو رکھ دیا کہ بات سمجھ میں آ جاوے کہ صلیب سے مراد جان لینی تھی جو کہ نہیں لی گئی اور صلیبی قتل وقوع میں نہیں آیا. شبیہ لہم کے معنی ہیں مشبہ بالمصلوب ہو گیا. اس میں لوگوں کا یہ قول کہ کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا بالکل باطل ہے، عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی اور نہ کوئی روایت اس کے بارے میں صحیح موجود ہے. بھلا سوچ کر دیکھو کہ اگر کوئی اور آدمی مسیح کی شکل بن گیا تھا تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو مسیح کا دوست تھا یا اس کا دشمن. اگر دوست ہوگا تو یہ اعتراض ہے کہ جس لعنت سے خدا نے مسیح کو بچانا چاہا وہ اس کے دوست کو کیوں دی؟ اس سے خدا ظالم ٹھہرتا ہے. اور اگر وہ دشمن تھا تو اسے کیا ضرورت تھی کہ وہ مسیح کی جگہ پھانسی ملتا اس نے دعائی دی ہوگی اور چلایا ہوگا کہ میرے بیوی بچوں سے پوچھو میرا فلاں نام ہے اور میں مسیح نہیں ہوں. پھر اکثر موجودہ آدمیوں کی تعداد میں سے بھی ایک آدمی کم ہو گیا ہوگا جس سے مان پتہ لگ سکتا تھا کہ یہ شخص مسیح نہیں. غرض ہے کہ ہر طرح سے یہ خیال باطل ہے اور شبہ لہم سے مراد مشبہ بالمصلوب ہے. محمد عبدالحق صاحب، یہ خیال یورپ میں ایک انقلاب عظیم پیدا کرے گا کیونکہ وہاں لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور کچھ کا کچھ سمجھا گیا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، عام لوگ جو بیان کرتے ہیں یہ منشا قرآن کریم کا ہرگز نہیں ہے اور اس سے لوگوں کو دھوکہ لگا ہے. محمد عبدالحق صاحب، اسلام کے عقائد ہم تک عیسائیوں کے ذریعے پہنچے ہیں اور اسلام کا اصل چہرہ دیکھنے کے واسطے میں باہر نکلا ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ خدا کا فضل ہے اور خوش قسمتی آپ کی ہے کہ آپ ادھر آ نکلے. یہ بات واقعی سچ ہے کہ جو مسلمان ہیں یہ قرآن شریف کو بالکل نہیں سمجھتے، لیکن اب خدا کا ارادہ ہے کہ صحیح معنی قرآن کے ظاہر کرے. خدا نے مجھے اسی لیے معمور کیا ہے اور میں اس کے الہام اور وحی سے قرآن شریف کو سمجھتا ہوں. قرآن شریف کی ایسی تعلیم ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں آ سکتا، اور معقولات سے ایسی پر ہے کہ ایک فلاسفر کو بھی اعتراض کا موقع نہیں ملتا. مگر ان مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی طرف سے ایسی ایسی باتیں بنا کر قرآن شریف کی طرح منسوب کرتے ہیں جسے قدم قدم پر اعتراض وارد ہوتا ہے، اور ایسے دعوی اپنی طرف سے کرتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن شریف میں نہیں ہے اور وہ سراسر اس کے خلاف ہیں. مثلا اب یہی واقعہ صلیب کا دیکھو کہ اس میں کس قدر افتراء سے کام لیا گیا ہے اور قرآن کریم کی مخالفت کی گئی ہے، اور یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور قرآن کے بھی برخلاف ہے. اس کے بعد حضرت اختص نے لفظ توفی کی نسبت سمجھایا کہ اس میں اہل اسلام نے کیا ٹھوکر کھائی ہے، اٹھا لینے کے کرتے ہیں، حالانکہ اسی قرآن میں اور جہاں کہیں یہ لفظ آیا اور لغت اور دوسری کتب عربیہ سب جگہ اس کا ترجمہ موت کرتے ہیں. محمد عبدالحق صاحب، یہ ضروری ہے جو کہ آپ نے اختیار کیا ہے، اور اس کی ضرورت نہ صرف اہل اسلام کو ہے بلکہ عیسائیوں کو بھی بہت ہے. مجھے قادیان میں آنے سے معلوم ہوا ہے کہ یہ سلسلہ بہت ہی مفید ہے، اور ابتدا سے میری یہ خواہش ہے کہ اس قدر عظیم الشان کام کے واسطے جیسے کہ یہ ہے خدا تعالیٰ مجھے بھی ایک ہتھیار بنا دے اور اس میں سے مجھے بھی حصہ ملے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ سے یہ آرزو ہے کہ یورپین لوگوں میں سے کوئی ایسا نکلے جو اس سلسلے کے لیے زندگی کا حصہ وقف کرے, لیکن ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ کچھ عرصہ صحبت میں رہ کر رفتہ رفتہ وہ تمام ضروری اصول سیکھ لے, جن سے اہل اسلام پر سے ہر ایک داغ دور ہو سکتا ہے, وہ تمام قوت اور شوق سے بھرے ہوئے دلائل سمجھ لے جن سے یہ مرحلہ طے ہو سکتا ہے, تب وہ دوسرے ممالک میں جا کر اس خدمت کو ادا کر سکتا ہے. اس خدمت کے برداشت کرنے کے لیے ایک پاک اور قوی روح کی ضرورت ہے, جس میں یہ ہوگی وہ اعلیٰ درجے کا مفید انسان ہوگا اور خدا کے نزدیک آسمان پر ایک عظیم الشان انسان قرار دیا جائے گا. محمد عبدالحق صاحب, میں کل یہاں سے رخصت ہوں گا اور ایک ضروری خدمت کو سنجام دینے کے لیے جو کہ بنی نوع انسان کی خدمت پر مبنی ہے, آخر دسمبر تک ہندوستان کے مختلف مقامات پر دورہ کروں گا. وہ آسٹریلیا میں ہندوستانی تاجروں کی بندش کو آزاد کرانے کی تجویز ہے. اس دورے کے بعد پھر میں دیکھوں گا کہ میں کون سی راہ اختیار کروں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام, قرآن شریف کی تفسیر تو اپنے وقت پر ہوگی, لیکن اگر خدا آپ کے دل میں ڈالے اور آپ یہاں آ کر رہے ہیں تو قرآن شریف کے حصے کی تفسیر سر دست کر دی جاوے, جس پر ہر ایک غیر مذہب نے کم فہمی سے اعتراض کیے ہیں. یہ اہل اسلام نے ان کے سمجھنے میں غلطی کہی ہے. اول اس کی فہرست تیار کر لی جاوے گی اور وہ بہت بڑی نہ ہوگی, کیونکہ ایک ہی اعتراض اور ایک فرقے نے بار بار تکرار سے بیان کیا ہے. اس لیے وقتاً فوقتاً اگر اس کی حقیقت آپ کے ذہن نشین کر دی جاوے تو اس حصے کی تفسیر ہو جاوے اور اس کے ذریعہ سے یورپ میں ہر ایک اعتراض کا جواب دیا جا سکے, اور اس طرح سے جو دھوکہ یورپ کو لگا ہے وہ نکل جاوے گا.